बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने जुटलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین, ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا محرم کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا. افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتوں پر طالبان گروہ کا قبضہ ہو گیا ہے. کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد امریکی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی افغان شہری جاں بحق ہو گئے ہیں. ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست میگھالے میں تشدد کے بعد 2 دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے. فلسطین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں. اور جمائیکا ٹیسٹ کے 4th دن پاکستان کی ٹیم اپنی دوسری اننگ میں 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی, جس کے بعد ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رن کا ہدف ملا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے گفتگو کرتے ہوئے امن و استحکام اور رفاہ و آسائش کو افغان عوام کا حق قرار دیا اور کہا کہ اس وقت قیام امن افغانستان کی پہلی ضرورت ہے اور ایران پڑوسی برادر اسلامی ملک افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تہران نے تمام افغان گروپوں کو قومی مفاہمت پیدا کرنے کی دعوت دی ہے. صدر ایران نے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ تہران کا خیال ہے کہ مظلوم افغان عوام کے عزم و ارادے سے تشکیل پانے والی حکومت ہمیشہ امن و استحکام کی حامل رہی ہے, ایران نے افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ تعلقات کو برقرار رکھا ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد امریکی فوجی مہم کی ناکامی اور افغانستان سے دہشت گرد امریکی فوج کا انخلا افغان عوام کی زندگی کے دوبارہ بحال ہونے اور افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کا باعث بننا چاہیے۔ افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتوں پر طالبان گروہوں کا قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ طالبان گروہ کے ایک عہدیدار نے آج بتایا ہے کہ افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتیں طالبان کے کنٹرول میں ہیں اور طالبان گروہ کے افراد کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان عمارتوں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ طالبان گروہ کے مذکورہ عہدیدار کا کہنا ہے کہ کابل شہر کی تمام چیک پوسٹیں بھی اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تمام وہ افراد جو کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ طالبان کے افراد جو اتوار کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخل ہوئے ہیں، شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات ہو گئے ہیں اور کابل کے مختلف علاقوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کابل نیوز ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی افغانستان سے عمان پہنچے ہیں۔ افغان ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اشرف غنی اتوار کو کابل پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد عمان پہنچے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اشرف غنی کی اہلیہ دو اور افراد کے ساتھ پہلے کابل سے تاجکستان کے لیے روانہ ہوئیں اور پھر عمان پہنچ گئیں اور اس وقت وہ عمان میں ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الجزیرہ ٹی وی نے اشرف غنی کے ذاتی محافظ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اشرف غنی اس وقت ازبکستان میں ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد امریکی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی افغان شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے اس فائرنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، تاہم بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ کم سے کم 5 افراد دہشت گرد امریکی فوجیوں کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے دوران اور اس کے بعد کابل ہوائی اڈے پر افراتفری مچ گئی اور متعدد افراد بھیڑ میں کچل کر زخمی ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجی تعینات ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کابل ہوائی اڈے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ گزشتہ 20 برس سے افغان حکومت اور امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ان کے لیے عام معافی ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد کابل ایئرپورٹ کی جانب جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست میگھالیہ میں تشدد کے بعد 2 دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق میگھالیہ میں گزشتہ روز ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے سیکورٹی کے لحاظ سے دارالحکومت شیلانگ میں 2 دن کا کرفیو لگا دیا۔ ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرفیو 17 اگست صبح 5 بجے تک لگا رہے گا۔ شیلانگ اور ریاست کے کئی دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تشدد پھوٹنے کے بعد ریاست کے وزیر داخلہ لکھن ریمبوئی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ سما نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں واقع جنین کے علاقے پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے اور تل ابیب نے ابھی تک 2 شہیدوں کے جنازے حوالے نہیں کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے 2 شہیدوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ایک شہید کا نام محمد العمار ہے جس کی عمر 19 سال ہے اور دوسرے شہید کا نام ابو یوسف ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان 4 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد جنین اور پورے غرب اردن میں عام ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ لبنان اور علاقے میں بدامنی اور افراتفری کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ عشر محرم کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی سفارتخانہ لبنان میں بدامنی پھیلا رہا ہے اور لبنان کے حالات خراب کرنے کے لیے ہدایات امریکی سفارتخانے سے جاری کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ بھی لبنان میں ہو رہا ہے وہ بالکل وہی ہے جو عراق میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی کنٹرول روم سے دونوں ملکوں میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد میں عراق کے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے شام کے صدر بشار اسد کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اپنے دورہ دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں انہوں نے شام کے صدر بشار اسد کو بغداد میں منعقد ہونے والے عراق کے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ یہ اجلاس اگست کے آخر میں منعقد ہو رہا ہے اور سن 1990 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ بغداد میں اس قسم کا کوئی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ جمائیکا ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان کی ٹیم اپنی دوسری اننگ میں 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رن کا ہدف ملا ہے۔ میچ کے چوتھے دن پاکستان کی بیٹنگ لائن خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی اور کپتان بابر اعظم کے سوا کوئی بھی بلے باز اچھی اننگ نہیں کھیل سکا۔ بابر اعظم 55 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ عابد علی، محمد رضوان اور اظہر علی نے بالترتیب 34، 30 اور 23 رن بنائے۔ پاکستان کے تین کھلاڑی صفر پر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کو پہلی اننگ میں 36 رنوں کی برتری حاصل تھی اور اب اسے میچ جیتنے کے لیے 168 رن درکار ہیں اور پانچویں دن کا کھیل باقی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آ، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوں کے موتی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے محرم کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
استاد زتن دست علمدار حسین, اے علمدار حسین, اے علمدار حسین, اے علمدار حسین, اے علمدار
عزیز سامعین آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر ہیں ہاشم علی اور ناہید انوری کا سلام قبول فرمائیں. سامعین امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے.
جی ہاں سامعین, اس پروگرام میں ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. 8 محرم الحرام کو پروگرام ذبح عظیم میں ہم ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں فرزند رسول خدا اور آپ کے اصحاب با وفا کی جان گزار شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ابھی زندہ ہے عباس, ابھی زندہ ہے عباس,
ابھی زندہ ہے عباس, ابھی زندہ ہے عباس, ابھی زندہ ہے عباس, ابھی زندہ ہے.
حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پسندیدہ صفات کا مظہر اور آپ کے اعلی اخلاق کا مجسم نمونہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ آغوش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نشو نما اور تربیت کے باعث آپ کی باکمال روح اور اعلی تربیت کا آئینہ دار ہے. آپ کی ممتاز خصوصیات اور سیرت تحریک عاشورہ کے مختلف پہلوؤں میں آشکار تھی, اور تاریخ خود ان باتوں پر متقن گواہ ہے.
حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی جملہ خصوصیات میں سے ایک مناجات اور عبادت سے آپ کا عشق تھا. عبادت پروردگار انسان کے عبادت پروردگار انسان کے روحانی اور معنوی تکامل کا باعث اور خاص طور پر تربیتی اثرات کی حامل ہے. حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی جملہ خصوصیات میں سے ایک مناجات اور عبادت سے آپ کا عشق تھا. عبادت پروردگار انسان کے روحانی اور معنوی تکامل کا باعث اور خاص طور پر تربیتی اثرات کی حامل ہے. عبادت و عرفان بندوں کی روح کو خدا کی لا متناہی اور لا زوال طاقت اور کمال مطلق سے متصل کرتا ہے. خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت 17 اور 18 میں اپنے متقی اور پارسا بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, وہ رات کے حصے میں بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے. دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے عرفان کا ایک اور نمونہ ہے. چنانچہ آپ درگاہ خداوند میں عرض کرتے ہیں, پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا, اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا, اور یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں رہا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔
نو محرم کی عصر کو عمر سعد نے حملے کا حکم دیا کہ خیام حسینی پر حملے کر دیے جائیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یہ مشن سونپا گیا کہ وہ شب عاشور تک ستم پیشہ جفاکاروں سے مہلت لے لیں اور جنگ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے جنگ کے تاخیر سے انجام پانے کی وجہ اپنے بھائی عباس سے اس طرح بیان کی، بھیا عباس، میں تم پر فدا، سوار ہو اور دشمن کی طرف جاؤ، اور اگر ممکن ہو سکے تو جنگ کو کل صبح تک کے لیے مؤخر کر دو، اور آج کی رات ان کو ہم سے دور کر دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز و دعا و استغفار میں گزاریں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں نماز، تلاوت قرآن، کثرت سے دعا کرنے اور مغفرت طلب کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ سب ہمارے محبوب اعمال ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس حد تک نماز و ذکر و دعا سے عشق تھا کہ آپ نے یہ خواہش کی کہ بھیا عباس، دشمن سے ایک شب کی اور مہلت مل جائے تاکہ ہم یہ رات عبادت الہی میں بسر کر سکیں اور اس سے راز و نیاز کر سکیں، اور یہ نماز و عبادات اور مناجات، یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے ناجائز مطالبات کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور استقامت کر رہے ہیں۔
ظلم سے مقابلے اور مزاحمت کا جو جذبہ امام حسین علیہ السلام کے کردار و گفتار میں قابل مشاہدہ تھا، وہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی موجود تھا، یہاں تک کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے روز عاشورہ کی صبح کو نماز صبح ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان خطاب کیا اور اپنے سپاہیوں کے جذبات کو قوت عطا کی۔ آپ نے اس تقریر میں اپنے اعلی اہداف کو ایک بار پھر بیان کیا اور اپنی جد و جہد جاری رکھنے اور اپنے ٹھوس عزم و ارادے سے ایک بار پھر اصحاب و انصار کو آگاہ کیا اور ان کو صبر و استقامت اور پائیداری کی تلقین کی اور فرمایا، میرے ساتھیوں، خداوند عالم ہماری اور آپ سب کی شہادت سے راضی ہے، اور اس لیے مقاومت کریں اور ان کے خلاف ڈٹ جائیں۔
فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک معروف روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہدایت و رہنمائی اور روشن خیالی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورہ حسین بن علی علیہ السلام ہے، اور جو کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا روز قیامت ان کے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ اس روایت میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے سوروں کے درمیان سورہ فجر کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے مختص کیا گیا ہے۔ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ ان اقدار الہی کو جن کی بنیاد رسول اسلام کی طاقت فرسا زحمتوں کے ساتھ رکھی گئی ہے نیست و نابود کر دے، لیکن اس لحاظ سے کہ فجر کے معنی سفیدی اور روشنی کے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ظالم و جابر یزید کے دور ظلمت و تاریکی میں اپنی اور اپنے جان نثاروں کی قربانی پیش کر کے تا قیامت طلوع صبح کی مانند روشن اور تابندہ ہو گئے، اور آپ نے اسلام و احکام کی واضح اور روشن تصویر پیش کر کے شاہراہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔
جی ہاں سامعین، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے زہد اور دنیا گریزی کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے صبح روز عاشورہ اپنی تقریر میں کہ جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے اور ایمان سے سرشار کلمات تھے، اپنے اصحاب و انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شریف زادوں، صبر و تحمل رکھو اور جان لو کہ موت ایک پل ہے کہ جو تم سب کو رنج و سختی کے مراحل سے گزار کر اللہ کی وسیع و عریض اور دائمی جنت میں پہنچائے گی۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک زندان سے محل میں منتقل ہو جائے؟ جان لو کہ یہی موت تمہارے دشمنوں کے لیے اس طرح ہے کہ گویا وہ ایک محل سے زندان اور قید خانے میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ میرے بابا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے، اور موت ایک پل ہے کہ جو اہل ایمان کو بہشت میں اور اہل کفر کو جہنم میں پہنچائے گی۔
مسلمانوں کی عزت و وقار اس جائز اور مطلوب نظام کو قبول کرنے میں ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور وہ نظام امامت ہے۔ اس بنا پر یزید جیسے افراد کی حکومت اور تسلط پسندیدہ نظام الہی سے متضاد اور مومنین کی ذلت کے مترادف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جو خود نظام امامت کے نمائندہ تھے، عزت اسلام و مسلمین کے خواہاں تھے۔ آپ یزید کی حکومت اور تسلط کو ذلت سمجھتے تھے اور اسی لیے اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ واضح سی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد معاشرے میں خداوند عالم کے ارادہ و قدرت کو تجلی عطا کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو دین الہی کے کمزور ہونے کا باعث بنے۔ اسی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے واحد راستہ جو باقی رہ گیا تھا یہ تھا کہ یا جنگ کریں یا ذلت تسلیم کر لیں اور یزید کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام نے خدا کی راہ میں شہادت کو یزید کی بیعت سے زیادہ سزاوار قرار دیا اور صراحت کے ساتھ فرمایا، ذلت ہم سے دور ہے۔
جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے ان تمام حساس اور بحرانی دور میں زمانے کی صورتحال کے مطابق سب سے بہتر اور مناسب طریقہ دین اسلام کی بقا اور باطل سے مقابلے کی راہ میں اختیار کیا، اور آپ کی یہی انتھک کوششوں کا نتیجہ وہ عاشقانہ شہادت تھی کہ جو آپ نے رضا حق کی راہ میں دی۔ اسی سبب سے آپ سورہ فجر کی آیت 27 سے 30 تک کا مکمل مصداق ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
سامعین، اس مرحلے میں ہم زیارت عاشورہ کے بعض اہم کلمات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بے شک میری صلح اس سے ہے جس سے آپ نے صلح کی، اور میری جنگ اس سے ہے جس نے آپ سے جنگ کی، میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں قیامت تک۔ یقیناً زیارت کے یہ کلمات ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ الہی اقدار کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک پائیداری و استقامت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اپنے لیے جاویداں اور ابدی سعادت و خوشبختی حاصل کر سکے۔ یقیناً کربلا کے سارے جانثار زیارت عاشورہ کے انہی کلمات کے حقیقی مصداق تھے، لیکن ان کے درمیان باوفا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت سب سے بلند و بالا تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک خوبصورت اور رشید القامت جوان تھے۔ آپ کو خوبصورت اور خوش سیما ہونے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ آپ بے نظیر شجاعت، دلیری اور جنگی فنون میں انتہائی درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں جنگ کے لیے مختصر افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا تو آپ کے اپنے لشکر کا علمدار بنایا اور پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا۔
جی ہاں، حضرت عباس علیہ السلام کو شجاعت اور بہادری اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملی۔ آپ کے باپ اسد اللہ غالب تھے، جبکہ ماں کا تعلق عرب کے شجاعت ترین خاندان بنی کلاب سے تھا۔ معتبر تاریخی منابع میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت سے چند روز قبل امیر المومنین علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد کسی اچھے خاندان میں شادی کر لیجیے گا۔ جناب زہرا کی شہادت اور ان ناگوار واقعات کے کچھ عرصے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا کہ آپ کسی ایسے خاندان کی عورت تلاش کریں جو شجاعت اور بہادری میں نامدار ہو، تاکہ اس سے ایک بہادر اور دلیر بچہ دنیا میں آئے۔ جناب عقیل نے عرب کے معروف شجاع خاندان بنی کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام بن خالد کو آپ کی زوجیت کے لیے انتخاب کیا اور کہا، عرب میں اس کے آبا و اجداد سے زیادہ کوئی بہادر اور جنگجو نہیں ہے۔ امیر المومنین اور فاطمہ بنت حزام کے درمیان عہد نکاح انجام پایا اور فاطمہ بنت حزام کو اس شادی سے چار بیٹے اللہ نے عطا کیے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ اسی وجہ سے فاطمہ بن حزام کو ام البنین کا لقب دیا گیا۔ شاید اس دور میں کوئی امیر المومنین کے اس انتخاب کی وجہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، لیکن امیر المومنین حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کے اس اہتمام کا راز اس وقت سمجھ میں آیا جب زہرا کا لخت جگر کربلا میں بے یار و مددگار نرغے آدا میں گھیرا، تو ام البنین کے لاڈلوں نے ایک ایک کر کے خود کو حسین پر قربان کیا۔ خاص طور پر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نے شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جو تاریخ قیامت تک نہیں بھلا سکتی۔
نو محرم کو شمر بن ذل جوشن نے عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے حضرت مام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ شمر جو خود بھی قبیلہ بنی کلاب سے تھا اور خود کو جناب ام البنین کا قرابت دار سمجھتا تھا، حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تاکہ اپنے خیال خام سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے الگ کر لے اور امام کو اس طرح کمزور بنا کر انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کر دے۔ درحقیقت شمر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے سگے بھائیوں کا دور کا رشتہ دار سمجھا جاتا تھا، چنانچہ وہ نوی محرم کی آخری ساعات میں پھر خیام حسین کے قریب آیا اور آواز دی، میرے بھانجے کہاں ہو؟ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور کہنے لگے، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم امان میں ہو۔ چاروں بھائیوں نے جواب دیا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر، کیا تم ہمیں امان دینا چاہتے ہو جبکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے؟ عباس نے شیر غراں کی مانند گرجدار آواز میں جواب دیا، تیرے ہاتھ کٹ جائیں کہ تو کیا برا امان نامہ لایا ہے۔ اے دشمن خدا، کیا تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی سید و آقا حسین فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دیں اور لعینوں اور لعین زادوں کی فرما برداری قبول کر لیں؟ شمر نہایت غصے میں اپنی لشکر گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ یزیدی دشمن بچوں تک ایک قطرہ پانی پہنچنے کے بھی خلاف اور اس سے خائف تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کا راستہ بند کر دیا اور ہر جانب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ عباس نے ان کے خلاف شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ایک شقی یزیدی نے اپنی تلوار سے ان کا دائیں ہاتھ قطع کر دیا۔ اس کے بعد مشک کو بائیں ہاتھ میں تھاما اور دشمنوں کے درمیان سے خیام کی طرف رخ کیا۔ اچانک ایک اور شقی نے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشک کو دانتوں سے پکڑا اور پانی کو خیموں تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن ہوا میں لہراتا ہوا ایک ایسا تیر آیا جس نے عباس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مشک سکینہ چھت گئی اور سارا پانی زمین پر بہ گیا۔ عباس مایوس ہو گئے، گھوڑے کو موڑ لیا۔ اب دوسرا تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوا، جس کو نکالنے کے لیے آپ جھکے کہ گھٹنوں میں دبا کر تیر کو آنکھ سے نکالنے کہ ایک شقی نے آہنی گرز آپ کے سر مبارک پر مار دیا۔ بابا علی کی طرح بیٹے کا سر بھی شگافتہ ہو گیا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بن بازو کے عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ امام نے خود کو بھائی کے لاشے پر پہنچایا اور آواز دی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مستوت ہو گئی۔ وقت وہ آ گیا اف فاطمہ کے جانی پر، وقت وہ آ گیا اف فاطمہ کے جانی پر، فوج کا ذکر ہی کیا، پاس علمدار نہیں۔
تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں، توڑ گئے میری کمر بھائی جان۔ روتی ہے خیمے میں سکینہ، وہاں سوتے ہو عباس زمین پر یہاں۔ اٹھائے گا کون، ارے قبر بنائے گا کون، ارے تم کو سنبھالے گا کون۔ چھوڑو نہ غربت میں میری آس، اٹھو اٹھو حسین آیا ہے عباس، اٹھو ہوتا ہے مظلوم بس ادیاس، اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان۔
سامعین، اب سماعت فرمائیں پاکستان کے معروف عالم دین علامہ سید جان علی شاہ کاظمی کی تقریر۔
فریاد یا محمد مدد جان، اے امام زمان، الامان الامان، اے امام مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں، فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائے پڑے، یوسف زہرا عباس کے مصائب پر رہا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے آ جائیے، ہم گنہگاروں کی مجلس کو نورانی کریں۔ اے عزیزوں، جیسے آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار امام زمان کو بلائیے گا، آیا ایک مرتبہ کربلا دیکھا، علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، ایک مرتبہ علم عباس زمین پہ گر گیا، زینب نے فریاد کی حسین کیا دیکھ رہی ہوں، عباس کا کیا حال ہے، ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، زینب میری کمر ٹوٹ گئی، آئے میرا عباس گر گیا۔ میرا عباس گھوڑے سے گر مولا جلدی جلدی عباس کی لاش پہ پہنچ عباس کا سر لے کے مولا حسین اپنی گود میں عباس آنکھیں کھولو عباس میں حسین ہوں عباس میں تیرا مولا عباس نے کہا مولا آپ نے بڑی زحمت کی عباس نے کہا مولا میرے دل کی ایک تمنا ہے اماں نے بتلایا تھا جب میری ولادت ہوئی میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آپ نے مجھے گود میں نہ لیا مولا جب دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاؤ آپ کے چہرے کی زیارت کرو مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے مولا اگر زحمت نہ ہو مولا اگر زحمت نہ ہو تو ادا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کیجئے مگر اس کے بعد کا جملہ سنیں گے عباس نے کیا کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلام اگر بعد سلامت حضرت عباس نے جیور کے زیارت کی مولا فرماتے عباس تیری تمنا پوری ہو گئی نا کہا جی مولا حسین مولا نے کہا عباس اب ایک میری بھی تمنا تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہ نہیں پکارا کبھی مولا کہا کبھی امام زمانہ کہا کبھی آقا کہا آج مجھے بھائی کہ سینے سے لگا دے حضرت عباس نے فرمایا مولا آپ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا مولا حسین نے فرمایا عباس اب امامت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کے سینے سے لگا جیسے حکم کا لفظ آیا جب نہیں عباس کی لاش کر بھی وہ مدینے کی طرف منہ کیا اماں اماں مجھے معاف کر دو تھا مرتے مر جاؤں گا اور کبھی اماں حسین کو بھائی نہ کہوں گا مگر عباس مجبور ہے اب مولا کا حکم ہے مجھے معاف کرنا مسئلہ دارو عجب نہیں ایک غبار اٹھا اور کالے برگے میں
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.